الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، میرے قابل احترام بزرگوں، کل آپ کے سامنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یعنی حضرت مولانا مفتی عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوان حیات میں سے ان کی جو وصیتیں اپنے حقیقی اولاد اور روحانی اولاد کے لیے انہوں نے فرمائی ہیں، ان میں سے پہلی وصیت کا ایک حصہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا اور اس کی تشریح کی گئی تھی، اور وہ تین باتیں تھیں جن کو اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ ہم اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں. نمبر ایک، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ظاہر و باطن میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، جس کا حاصل ہے کہ تقوی اختیار کرے. تفصیل میں بتا چکا ہوں، اب اس کے حاصل کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں کہ تقوی اور ظاہر و باطن میں انسان کا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اس کا علم تو کتابوں سے بھی آ جاتا ہے، بیانات سن کر بھی آ جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ چیز اپنے اندر پیدا ہوتی ہے کسی اللہ والے کی صحبت سے. جب تک آدمی باقاعدہ کسی اللہ والے کی صحبت میں نہیں بیٹھے گا، اس وقت تک عملی طور پر یہ خوف خدا اور یہ تقویٰ اور ظاہر و باطن میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا پیدا نہیں ہوگا. زیادہ طریقہ یہ ہے کہ ہم اس وصیت پر اگر عمل کرنا چاہتے ہیں، اور کرنا چاہیے اور کرنا ضروری بھی ہے، تو اس کے لیے اس کا حاصل کرنے کا صحیح طریقہ اختیار کریں کہ علم تو اللہ کے فضل سے ہمیں حاصل ہو گیا، اب اس کے اپنے زندگی میں لانے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی متبع سنت، متبع شریعت، اللہ والے کی صحبت اختیار کریں. اس کے بعد دوسری بات جو اسی کی تشریح ہے وہ یہ فرمائی کہ اپنے ظاہر و باطن کو شریعت مطہرہ کے مطابق کرو، یعنی اپنے ظاہر کو بھی شریعت کے مطابق بناؤ اور اپنے باطن کو بھی شریعت کے مطابق بناؤ، دونوں کو شریعت کے تابع کرو. تو یہ بھی اللہ کے کسی نیک بندے کی صحبت ہی سے حقیقت میں حاصل ہوتی ہے، اور کسی نہ کسی کی صحبت میں آدمی رہنے سے اپنے ظاہر و باطن کو شریعت کے پابند بنانے میں کامیابی حاصل کرتا ہے، تو اس کا طریقہ بھی یہی ہے. تاہم اس کے لیے ایک بات یہ بھی ضروری ہے کہ جو علماء حق ہیں اور مفتیان اعظام ہیں ان سے بھی رابطے میں رہے، اور اپنا کوئی بھی اہم کام بغیر ان کے پوچھے نہ کرے، کیونکہ ہمیں اپنے اندر اتنا علم نہیں ہے کہ جس سے ہم جائز ناجائز کو سمجھ سکیں، شریعت کے حکم کو جان سکیں، ہمارے پاس اتنا علم نہیں، ان کے پاس ہے تو ان سے رابطے میں رہیں، ان سے ملتے جلتے رہیں اور اپنے اہم اہم مسائل ان سے پوچھتے رہیں، اور جس طرح وہ بتائیں اس طرح کرتے رہیں، تو اس سے بھی ہمارے ظاہری زندگی کے بھی بہت سے مسائل حل ہو کر شریعت کے مطابق ہو جائیں گے، اور باطن کے مسائل بھی، خاص طور سے باطن کے مسائل جو ہیں وہ بجائے علماء کے، بزرگان دین سے جو باطن کی اصلاح کرنا جانتے ہیں اور باطن کے اصلاح کا طریقہ ان کو آتا ہے، ان سے رابطے میں رہیں اور ان سے اپنے باطنی احوال بتا بتا کر اپنے باطن کو شریعت کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ تیسری بات فرمائی کہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھل جائیں، یعنی ہمارا ظاہر بھی سنت کے مطابق ہو، ہمارا باطن بھی سنت کے مطابق ہو، ہمارے سارے کام سنت کے سانچے میں ڈھل جائیں۔ سنت میں سانچے میں ڈھلنے کا مطلب یہ کہ ہم عادت بنائیں، جیسے کل میں نے عرض کیا تھا، کبھی کبھار تو آدمی سنت پر عمل کر ہی لیتا ہے، لیکن کبھی کبھار سنت پر عمل کرنا کافی نہیں ہے، مرد دم تک سنت پر عمل کرنا ضروری ہے، ہمارا ہر عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ جیسے جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص ان کی خدمت میں 10 سال تک رہا، 10 سال معمولی نہیں ہوتے، 10 سال ان کی خدمت میں رہا، اور 10 سال گزرنے کے بعد ایک دن حضرت سے کہنے لگا کہ یا حضرت، میں بڑے بڑے بزرگوں کی صحبت میں رہا ہوں اور ان کے یہاں کوئی نہ کوئی میں نے کرامت دیکھی، 10 سال ہو گئے آپ خدمت میں رہتے ہیں، آج تک آپ سے میں نے کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی۔ تو حضرت نے فرمایا، یہ بتاؤ کہ تم نے 10 سال کے عرصے میں میرا کوئی عمل سنت کے خلاف بھی دیکھا یا نہیں؟ نہیں حضرت۔ فرمایا، اس سے بڑی کرامت کیا دے ہوگی؟ اصل کرامت یہ ہے اور اصل مقصود یہ ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت سنتوں کا پیکر بنے، اس کے چلنے میں، پھرنے میں، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں، گھر سے نکلنے میں، گھر میں داخل ہونے میں، مسجد میں آنے میں، مسجد سے نکلنے میں، بازار میں جانے میں، عزیز و اقارب سے ملنے میں، ہر جگہ سنت کی جھلک اس کے اندر نظر آئے۔ تو اس کا بھی اصل طریقہ تو یہ ہے کہ متبع سنت، متبع شریعت اللہ والے کی صحبت اختیار کرے۔ وجہ یہ کہ اللہ پاک نے ہر انسان کی ایسی فطرت بنائی ہے اور ایسی طبیعت بنائی ہے کہ یہ عمل سن کر بھی کم کرتا ہے، پڑھ کر بھی کم کرتا ہے، دیکھ کر زیادہ کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فطرت بنائی ہے۔ دیکھو، ماں باپ کو اولاد دیکھتی ہے، پھر ماں باپ اولاد ماں باپ کی طرح ہو جاتی ہے، ان کی چال ڈھال بھی ماں باپ کی طرح ہو جاتی ہے، دیکھتے دیکھتے بچوں کے اندر بھی ماں باپ کے اثرات منتقل ہو جاتے ہیں۔ تو انسان دیکھ کر زیادہ کرتا ہے، پڑھ کر کم کرتا ہے، سن کر کم کرتا ہے، کرتا ہے کم کرتا ہے، اسی لیے صحبت کی اور نیک صحبت اختیار کرنے کی تاکید کی جاتی ہے کہ کتنے بڑا آدمی علامہ بن جائے، کتنے بڑا آدمی محقق بن جائے، کتنے بڑا آدمی معلومات والا بن جائے، مگر وہ باتیں اس کے عمل میں نہیں آ سکتی جب تک کسی باعمل کی صحبت اختیار نہ کرے۔ تو سنت کا پیکر بننے کے لیے بھی کسی متبع سنت اللہ والے کی صحبت میں رہنا ضروری ہے، لیکن بہرحال علم بھی حاصل کرنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ آگے حضرت اس کی وضاحت فرمانے والے ہیں۔ تو اس کے لیے دو کتابیں الحمدللہ مشہور و معروف ہیں جو اردو کے اندر ہیں، ایک علیکم سنتی جس کا درس الحمدللہ اس مسجد میں بھی روزانہ ہوتا ہے اور دوسرے مسجدوں میں الحمدللہ ہوتا رہتا ہے، بلکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی مقبولیت عطا فرمائی ہے، دوسری زبانوں میں بھی اس کے ترجمے ہو چکے ہیں اور لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں، یہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مقبول ترین کتاب ہے الحمدللہ. اور دوسری اسوہ رسول اکرم جو حضرت سیدی ڈاکٹر محمد عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب گویا علیکم سنتی کی شرح ہے. علیکم سنتی میں 24 گھنٹے کی سنتیں لکھی ہوئی ہیں اور دیگر ضروری سنتیں لکھی گئی ہیں، اور اسوہ رسول اکرم میں پیدائش سے موت تک کی سنتیں لکھی گئی ہیں اور حضور کے اعمال اور معمولات اس کے اندر لکھے گئے ہیں، تو گویا وہ اس کی شرح ہے. تو ان دونوں کتابوں کا آپ مستقل مطالعہ رکھیں اور اس نیت سے مطالعہ کریں کہ اس پر عمل کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ کسی متبع سنت اللہ والے کا دامن تھامیں اور اسے خدمت میں اخلاق کے ساتھ حاضری دیں اور بیٹھیں، اس کی باتیں سنیں، اس پر عمل کریں، تو رکھتے رکھتے ان شاء اللہ تعالیٰ سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق ہونے لگے گی، ظاہر و باطن کو شریعت کے مطابق ڈھالنے میں کامیابی انشاءاللہ ہونے لگے گی، اور تقویٰ جو سارا دین خلاصہ ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. یہ وہ تین باتیں جو کل میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھیں اور اب اس کا خلاصہ عرض کیا ہے. اس کے بعد حضرت والد صاحب فرماتے ہیں تم کو ہمیشہ شرعی علم کے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جو کچھ شریعت کا علم تم کو معلوم ہو جائے اسے دوسروں تک حکمت کے ساتھ پہنچانا چاہیے. یہ بھی بڑی اہم وصیت، جس پر عمل کرنا ہمارے اور آپ پر اور ہمارے گھر والوں پر ضروری ہے. وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا بڑا انعام ہے کہ اس نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے اور دین اسلام سے ہم کو مالا مال فرمایا ہے. جب ہمیں اللہ پاک نے ایمان عطا فرما دیا ہے تو اب ہمیں اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے، اور عمل کرنے کے لیے علم ہونا ضروری ہے. لہذا ہر مسلمان مرد عورت کے لیے بقدر ضرورت دین کا علم حاصل کرنا اور دین کا علم جاننا بے حد ضروری ہے، اور یہ ہمارے اندر بہت بڑی کمی پائی جاتی ہے. یاد رکھنا چاہیے کہ کسی بھی قوم کے حق میں جہالت 100 عذابوں کا ایک عذاب ہے، 100 عذاب کم، یہ عذاب اس سے بڑھ کر. تو آج اللہ کے فضل سے ہم صاحب ایمان ہیں اور ہمارا دین اسلام ہے، لیکن اس کا ضروری علم ہم کو نہیں ہے. روزمرہ کے جو احکام ہم اپنے عمل میں لاتے ہیں ان کے بھی ضروری مسائل ہمیں معلوم نہیں، استنجا کے ضروری مسائل ہمیں معلوم نہیں، طہارت اور نجاست کے ضروری مسائل ہمیں معلوم نہیں، وضو استنجا کے ضروری مسائل ہمیں معلوم نہیں، نماز کے ضروری مسائل سے ہم ناواقف ہیں، روزے اور زکوٰۃ کے ضروری مسائل سے ہم بے خبر ہیں، جبکہ ان سب کا بقدر ضرورت علم حاصل کرنا فرض عین ہے. تو حضرت یہ وصیت فرما رہے ہیں کہ تم کو ہمیشہ علم حاصل کرنے کی کوشش، شرعی علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو شرعی علم سے مراد ہوئی بقدر ضرورت، کیونکہ عالم بننا کسی پر بھی فرض عین نہیں ہے، عالم بننا فرض کفایہ ہے، بقدر دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت کو فرض عین ہے. اب اس کا طریقہ مختلف ہے، ہر آدمی کے حساب سے طریقہ الگ ہو سکتا ہے، اس کا طریقہ مطالعہ کرنا بھی ہے، اور ضروری علم دین حاصل کرنے کے لیے دینی کتابیں الحمدللہ موجود ہیں، جو بھی حاصل کرنا چاہے اس کو بتایا جا سکتا ہے، وہ ان کتابوں کا مطالعہ کر کے بھی ضروری علم حاصل کر سکتا ہے، اور علماء کرام کی خدمت میں جا کر کے بھی اردو کی کتابیں ان سے پڑھ کر حاصل کر سکتا ہے، اور بغیر کتاب پڑھے ویسے ہی ان کی خدمت میں بیٹھ کر کے ضروری باتیں وہ خود بتلا دیں، یہ جس کے ذہن میں آتے رہیں یہ پوچھتا رہے، اور پوچھ پوچھ کے ان سے بھی علم حاصل ہو سکتا ہے. بہرحال علم حاصل کرنے کے بہت سارے ذرائع ہیں، اور آج کل الحمدللہ ہر شہر میں تقریباً تعلیم بالغان کے سلسلے الحمدللہ اب کافی ہونے لگے ہیں. کراچی میں بھی عام ہے اور دوسرے شہروں میں بھی علم میں آتے رہتے ہیں. مفت 40 دن کا کورس ہوتا ہے، کہیں 1 سال کا کورس ہوتا ہے، وفاق المدارس کی طرف سے دراسات کا کورس 3 سال کا جو شام کے اوقات میں ہوتا ہے اور بالغان کے لیے ہوتا ہے، طالبات کے لیے بھی ہوتا ہے، خواتین کے لیے بھی ہوتا ہے، صرف 3 سال. اس 3 سال میں ہر مسلمان مرد عورت بقدر ضرورت دین کا صحیح علم حاصل کرتا ہے، اور الحمدللہ وفاق المدارس کے ماتحت مدارس تقریباً ہر شہر میں. جب ہر شہر میں تو ہم ہر شہر میں بیٹھ کر کے ہر شہر میں رہتے ہوئے ہم ان وہ کورس حاصل کر کے ہم یہ علم حاصل کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے دارالعلوم میں یہ کورس ہوتا ہے تو بوڑھے بوڑھے آدمی بھی اس میں شریک ہوتے ہیں اور پوزیشن لیتے ہیں اور انعام حاصل کرتے ہیں. حالانکہ دادا پردادا بنے ہوئے ہو ہمارے ماشاء اللہ وہ بھی اس میں پڑھتے ہیں اور پڑھ کر کے دھیان لیتے ہیں. تو اب یہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی ہم تو بڈھے ہو گئے ہم کیا پڑھیں گے. ارے بڈھے جوانوں سے بھی زیادہ پڑھ لیتے ہیں اگر پڑھنا چاہیں، نہ پڑھنا چاہیں تو بہانے ہی بہانے. تو اب یہ ضروری علم حاصل کرنے کے اللہ تعالیٰ نے بڑے ذرائع پیدا فرما دیے ہیں، یہاں تک کہ اب انٹرنیٹ پر بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں تعلیم. لیکن وہ ذرائع ابھی اتنے عام نہیں ہیں ہمارے چھوٹے شہر میں. کراچی میں تو عام ہو رہے ہیں لیکن ہمارے چھوٹے شہر میں اتنے عام نہیں ہیں. بہرحال ہم حاصل کرنے والے ہوں تو اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا فرما رکھے ہیں کہ ہر شہر میں ہر مسلمان مرد عورت بقدر ضرورت دین کا علم حاصل کر سکتا ہے. دوسری بات یہ فرمائی کہ یہ صرف علم حاصل کرنا ہی کافی نہیں ہے، علم حاصل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی بھی ہماری ذمہ داری ہے. ہمیں چاہیے کہ جو بات دین کی ہم حاصل کریں سب سے پہلے تو اپنے گھر والوں کو بتائیں، کیونکہ ان کی ذمہ داری تو واقعتا ہمارے اوپر ہے. اگر ہم ان کو دین کی بات پوچھ کر یا سن کر یا پڑھ کر نہیں بتائیں گے تو ہماری پکڑ ہوگی، کیونکہ جیسے ہمیں دین کی بات جاننا ضروری ہے گھر والوں کو بتانا بھی ضروری ہے، ان کی ذمہ داری بھی شریعت نے ہم پر ڈالی ہے. دوسرے جو گھر سے باہر کے حضرات ہیں جس میں رشتے دار بھی ہیں، عزیز و اقارب بھی ہیں، دوست احباب بھی ہیں، متعلقین بھی ہیں، تو حکمت سے ان کو بات پہنچائے. اور حکمت سے پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ 3 باتوں کا خیال رکھے. حکمت سے دوسروں تک دین کی بات پہنچائے، علم کی بات پہنچائے، اس کے مطلب ہوتا ہے کہ 3 باتوں کا خیال رکھے. نمبر 1، جو بات وہ دین کی پہنچانا چاہتا ہے اس کو صحیح علم ہو، صحیح بات اس کو معلوم ہو، وہ بات بالکل درست اور عین شریعت کے مطابق ہو، اور اس کو اس کا صحیح صحیح علم ہو. نمبر 2، اس بات کو دوسروں تک پہنچانے کا طریقہ بالکل درست اور صحیح اور مہذب ہو، یعنی بات کہنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے نا، ایک لٹھمار ہوتا ہے اور ایک بڑے پیارے اور ادب اور تہذیب سے کہنے کا طریقہ ہوتا ہے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. بات تو کہی لیکن لٹھ مار دیا، یعنی جیسے لٹھ مارا جاتا ہے ایسے اس نے غصے میں جناب دین کی بات کہہ دی، تو اسے کیا خاص اثر ہوگا؟ یہ خلاف حکمت ہے. ٹھیک ہے، حکمت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ جیسے بات برحق ہو طریقہ بھی برحق ہو. اور تیسری بات یہ ہے کہ طریقہ بھی موقع محل دیکھ کر پہنچائے. یہ نہیں کہ چلتے ہوئے آدمی کو کھڑا کر لیا، اس کو بیچارے کو اس طرح کا تقاضا لگا ہوا ہے یا کوئی اور فکر اس کو سوار ہے، اسے زبردستی کھڑا کر کے اس کو بات کیا، بھائی میری ذرا بات سنتے جانا، میں بس 1 منٹ لوں گا اور لے لیے 10 منٹ، ایسے بھی ہوتا رہتا ہے. یاد رکھو ایسی صورت میں اس کو ستانا ہے، دین کی بات صحیح طریقے سے پہنچانا نہیں. تو تین باتیں ملحوظ رہیں تو اسے کہتے ہیں حکمت سے بات کو پہنچانا، اور حکمت کے ساتھ جو بات دوسرے سے کو پہنچائی جائے گی اور دوسروں سے کہی جائے گی وہ ہمیشہ اثر کرتی ہے اور رنگ لاتی ہے، اس پر عمل کرنے کی آدمی کو توفیق ہوتی ہے. اور ایک بات اس میں یہ بھی ہے کہ نیت بھی صحیح ہو، نیت صحیح ہو، بات صحیح ہو، طریقہ صحیح ہو، موقع محل دیکھ کر بات کی جائے کہ موقع ہے تو کہو ورنہ نہیں. یہ باتیں اپنے گھر میں بھی کرنی ہے، یہ اپنے گھر سے باہر کی بھی دوسروں تک پہنچانے میں بھی یہ بات کرنی ہے. اس طرح سے دوسری نصیحت یہ ہے کہ جو دین کی بات اور شرعی بات آپ کو معلوم ہو حکمت سے دوسروں تک پہنچائیں. اس کے بعد فرماتے ہیں اور ہر بات میں رضا الہی کے طالب رہیں، ہر بات میں رضا الہی کے طالب رہیں. یہ تو سمجھو دین کی جڑ ہے، اس کا حاصل ہے اخلاص، کہ انسان علم حاصل کرے تو اخلاص سے حاصل کرے، دوسروں سے دوسروں تک پہنچائے تو اخلاص سے پہنچائے، عمل کرے تو اخلاص سے کرے، ظاہر کو درست کرے تو اخلاص سے کرے، باطن کو سنوارے تو اخلاص سے سنوارے. یعنی دین کے ہر، دین کی ہر بات میں، دین کے ہر حکم میں، چاہے وہ کرنے کا ہو یا بچنے کا، بس انسان اس میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہے، یہ اس کے پیش نظر ہو. وجہ یہ کہ اخلاص ہی سے تھوڑا عمل بھی بہت ہو جاتا ہے، اور اخلاص نہ ہو، نام و نمود ہو، دکھاوا ہو، ریاکاری ہو، نام روشن کرنا ہو، شہرت حاصل کرنی ہو، تو بھائی یہ ان باتوں سے تو ہزاروں نیکیاں بھی بے وزن ہو کے رہ جاتی، لاکھوں نیک کام اور صدقہ خیرات بھی مٹی ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ تو ہمارے دین کی جڑ و بنیاد ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت کو ہمیشہ ہر نیک عمل میں صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہونے سے ہونا چاہیے. چاہے کتنی ہی عبادت کرے، چاہے کتنے ہی صدقہ کرے، چاہے کتنی ہی خیرات کرے، چاہے کتنے ہی عمرے کرے، چاہے کتنے ہی حج کرے، اور کتنے ہی نفلیں پڑھے، اور کتنی ہی تلاوتیں کرے، مگر صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرے. خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ اگر نام و نمود کی نیت کر لی، بزرگ بننے کی نیت کر لی، اللہ والا کہلانے کی نیت کر لی، اسی وقت کیا کہتے ہیں پانی پھر جائے گا، اور بجائے ثواب کے الٹا گناہ اور عذاب کا اندیشہ لاحق ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ بچائے. اس کے بعد فرماتے ہیں اور علم کو عمل میں لانے کی کوشش کرو ورنہ بے جان جسم کے مانند رہو گے، اور علم کو عمل میں لانے کی کوشش کرو ورنہ بے جان جسم کے مانند رہو گے. یہ بڑی اہم وصیت ہے اور بڑی حکیمانہ وصیت ہے، جب وہ ہمارے سارے دین کا حاصل عمل ہے، محض معلومات سے کچھ نہیں، محض معلومات سے آخرت میں بخشش نہیں ہوگی بلکہ معمولات پر بخشش ہوگی. دو لفظ بولے میں نے، ایک معلوم اور ایک معمول. آخرت میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا تم کو کتنی معلومات تھیں، یہ پوچھا جائے گا کیا عمل کر کے لائے. آپ قرآن شریف ماشاء اللہ پڑھتے ہیں، شروع سے لے کر کے آخر تک آپ پڑھتے چلے جاؤ، جگہ 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 یہ آیت بار بار آتی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جس کے معنی ہے بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. قرآن شریف میں جگہ جگہ یہ ہے، ایک جگہ بھی یہ نہیں ہے ان الذین آمنوا وعلموا الصالحات، جس کے معنی ہے بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال جانے، ایک جگہ بھی. علم کے فضائل اپنی جگہ موجود ہیں جو سب برحق ہیں، لیکن یہ کہیں نہیں ہے کہ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کو جانا وہ جنت میں جائیں گے، یہ کہیں نہیں. جنت میں جانے کا جہاں بھی ذکر آئے گا وہاں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ہے، وہاں وعلموا الصالحات کہیں بھی نہیں. اس لیے کسی عالم کو، کسی طالب علم کو اور کسی بھی علم دین سیکھنے والے کو یہ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرا جاننا کافی ہے اور میری معلومات کافی ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں معلومات معمولات کا ذریعہ ہیں، لیکن نجات معمولات پر ہوگی، معلومات پر نہیں ہوگی. تو یہ کتنی اہم نصیحت ہے جو ہمیں پلے باندھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. پھر اس کی مثال دی حضرت والد صاحب نے کہ دیکھو، اگر علم ہو تو علم کے ساتھ عمل ہو تو زندہ انسان کی سی مثال ہے. اس کی مثال ہے جیسے زندہ انسان، اور زندہ انسان سے ہر آدمی محبت کرتا ہے اور سارے رشتے اس کی وجہ سے زندہ رہتے ہیں اور سبھی کچھ اس کے ساتھ دنیا میں وابستہ رہتا ہے، اور مردہ ہوتے ہی سارے تعلقات ختم، سارے معاملات ختم، اور بلکہ اس پہ وحشت ہونے لگتی ہے اور آدمی فکر کرتا ہے کہ بھئی کب اس کو نلائیں، کب کفنائیں، کب دفنائیں، چاہے باپ ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے شوہر ہو، چاہے بیوی ہو. تو اگر آدمی کا علم ہو، عمل نہ ہو تو مردہ جسم کی طرح ہے، اور مردہ جسم کسی کام کا بھی نہیں، اور علم کے ساتھ عمل ہو تو وہ زندہ جسم کی طرح ہے جو بلا شبہ کارآمد اور کیا کہتے ہیں مفید اور نافع. تو یہ حضرت نے مثال دے کر کے اس بات کو سمجھایا ہے کہ علم کو سیکھنا چاہیے ہمیشہ عمل کی نیت سے، اور علم حاصل کرنے کے بعد عمل کی فکر کرنی چاہیے، تب تو ہے وہ کارآمد، ورنہ بیکار ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں زنہار اپنے علم سے دنیا کے طالب نہ ہونا، اپنے علم سے دنیا کے طالب نہ ہونا. یعنی یہ جو دین کا علم ہے یہ دنیا کمانے کے لیے نہیں، دنیا کا علم تو دنیا کمانے کے لیے ہو سکتا ہے، کوئی مذاکرہ نہیں، اور اسی غرض سے پڑھایا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے نوکریاں کی جاتی ہیں، ملازمتیں حاصل کی جاتی ہیں اور دنیا کمائی جاتی ہے. لیکن دین کا علم ہے اصل میں دنیا کمانے کے لیے نہیں، دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں، اصل میں تو یہ علم حاصل کرنا ہے عمل کرنے کے لیے، اور عمل کر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر کے آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے. اسی غرض سے ہمیں اور آپ کو یہ علم حاصل کرنا چاہیے. یا الگ بات ہے کہ علماء نے اب دور حاضر کے اندر دین کی بعض صورتوں کے اختیار کرنے پر تنخواہ لینے کی اجازت دے دی ہے. جیسے مدارس کے اندر علماء کرام پڑھاتے ہیں، باقاعدہ تنخواہ لیتے ہیں. مسجدوں کے اندر امامت کرتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں. مؤذن اذانیں دیتے ہیں، تنخواہیں لیتے ہیں. تو متاخرین علماء نے اجازت دے دی ہے، ورنہ اصل حکم یہی ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا یا دین خدمت کرنا یہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اور اس کے بدلے میں کوئی دنیا وغیرہ حاصل نہ کرنی چاہیے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو شخص آخرت کے عمل سے، جو آدمی آخرت کے عمل سے دنیا کا طالب ہوتا ہے، اس کی آبرو جاتی رہے گی، اس کی آبرو جاتی رہے گی. اور جو شخص کار دنیا سے بھی آخرت کا طلبگار ہوتا ہے، اس کے دنیا بھی حصہ کم نہ ہوگا. جتنے بھی آخرت کے اعمال ہیں، اور وہ دین کے سارے اعمال ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی، مسلمانوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنا، حتی الامکان ان کے کام آنا، ان کی مدد کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد، تبلیغ، تعلیم، دین کی نشر و اشاعت، یہ سارے آخرت کے کام ہیں. فرماتے ہیں اگر کوئی ان آخرت کے کاموں سے طالب دنیا بنے گا، دنیا طلب کرنے والا بنے گا، تو اس کی عزت ختم ہو، اس کا وقار ختم ہو جائے گا، اور اس کی کوئی حیثیت باقی نہ رہے گی. کیوں؟ ان کاموں کا مقصد دنیا ہے، ان کاموں کا مقصد تو آخرت میں کامیابی ہے، وہ تم نے حاصل نہ کی. نہ چاہیے کہ خسرت دنیا والا آخرہ کا مزداق آدمی بن سکتا ہے. حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ یاد آیا. حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں سے ہیں، اور وہ چلتا پھرتا کتب خانہ کہلاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا حافظہ عطا فرمایا تھا. وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی مضمون کو بس خالی یوں دیکھ لوں, یعنی سرسری دیکھ لوں, 30 سال تک مجھے ازبر رہتا ہے. اور توجہ سے دیکھ لوں تو پتھر کی لکیر. تو عجیب و غریب اللہ تعالیٰ نے ان کو حافظہ عطا فرمایا تھا. ان کا محفوظ ہمارے حضرت نے بارہا سنایا کہ وہ درسگاہ کے اندر اپنے شاگردوں سے کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے کہ ارے جاہلو, حضرت کے الفاظ جاہلی, ہر جاہلین کہہ کے حضرت خطاب فرماتے تھے اپنے شاگردوں کو. تو میں اردو میں کہہ رہا ہوں جاہلو, کہ ارے جاہلو یہ جو تم دین میرے پاس پڑھنے آئے ہو اور پڑھتے ہو, دیکھو اس راستے میں تو پہلے بھی دنیا نہیں تھی, اب بھی دنیا نہیں. یہ جو سلسلہ ہے مدرسوں کا, یہ تو اصحاب صفہ کی میراث ہے. اصحاب صفہ سارے کے سارے فقرا تھے, مساکین تھے سب. لہذا دنیا تو نہ پہلے یہاں پر تھی نہ آبے. اگر تم اس پڑھنے پڑھانے میں دنیا کے طالب بنے تو دنیا تو ہے نہیں, وہ تو ملے گی نہیں بھائی. یہاں تو آخرت ملتی تھی, اس کے تم طالب نہ ہوئے, وہ تم نے حاصل نہ کی, تو تم دنیا اور آخرت دونوں میں خسارہ پانے والے بن گئے. تو یہ جتنے بھی نیک کام ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں ان کی توفیق ہوتی رہتی ہے, ہمیشہ اخلاص سے واسطے اللہ کے آخرت کے لیے کرنے چاہیے. کبھی بھی آدمی انہوں کر کے دنیا کی کوئی چیز طلب نہ کرے. اب میں بتاؤں کیسے دنیا کی طلب ہوتی ہے. نماز روزے میں تو کوئی مشکل سے نیت کرتا ہو اگر مجھے کوئی آبی تو ظاہر سمجھے. یہ جو رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک ہوتا ہے نا, اولاد کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, رشتے داروں کے ساتھ آدمی مالی معاونت کرتا ہے, اس میں بعض مرتبہ آدمی طالب دنیا ہوتا ہے. مثلا مشہور یہ بات ہے کہ کوئی آدمی جب کسی کے ساتھ تعاون کرتا ہے تو کہتے ہیں بھائی ہم بھی کریں گے, کل ہمارے بھی کام آ جائے گا. آج ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, عزیز و اقارب کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے, کل موقع آئے گا تو وہ بھی تو ہم ایسا اچھا سلوک کریں گے. یہ دنیا کا طالب بننا. یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ بڑی ہمدردی کا معاملہ کرتا ہے, خوب ان کی خدمت کرتا ہے, خوب اچھا سلوک کرتا ہے, اور پھر جب وہ اس کی مصیبت کا وقت آتا ہے وہ کچھ نہیں کرتا, تو پھر اس وقت یہ کہتا ہے کہ ہم نے اتنا کیا, اس نے توتے کی طرح آنکھ پھیر لی, ہم نے تو اتنا کیا اتنا کیا اتنا کیا, یہ کیا وہ کیا, یہ دیا وہ دیا, اور دیکھو اس نے ہمیں ٹکا بھی نہ دیا. معلوم ہو اس نے جو کچھ کیا تھا وہ اللہ کے لیے نہیں کیا تھا, آخرت کے لیے نہیں کیا تھا, دنیا طلب کرنے کے لیے کیا تھا. تو ایسا کہنے سے اسے یہ ہوتا ہی نہیں ہوتا. تو آپ بھی گیا, خدمت بھی گئی, اور یہ کرایہ پانی بھی پھر گیا, اور آدمی بے آبرو ہو کر کے رہ گیا. لہذا دوستوں کے ساتھ, عزیزوں کے ساتھ, رشتے داروں کے ساتھ, مصیبت زدہ مسلمانوں کے ساتھ یا اور عام مسلمانوں کے ساتھ جو آدمی مالی تعاون کرے یا جسمانی مدد کرے ہمیشہ واسطہ اللہ ہی کرے, تو عزت بھی ہوگی, ثواب بھی ملے گا, اجر بھی ملے گا, برکت بھی ہوگی. کبھی ان سے ایک پیسے کا طالب نہ بنے آدمی کہ بھائی کل میری یہ مدد کر دیں گے, یہ میں کروں گا تو یہ بھی کریں گے, یہ نہیں کریں گے تو میں کیوں کروں گا. شادی بیاہ کے موقع پر بہت ہوتا ہے, سب اس لیے ہوتا ہے تاکہ میرا نام ہو, یا کہ اس لیے ہوتا ہے کہ بھائی آج ہم کر رہے ہیں, آج کھائے تو کل ہمیں بھی کھلانا ہے, اور کھایا تو ہم بھی کھلائیں گے. تو یہ سب غیر اللہ ہے, ہے کام آخرت کا, کر رہے ہیں دنیا کے واسطے, تو اس میں ذلت ہوتی ہے, رسوائی ہوتی ہے, بدنامی ہوتی ہے, بے عزتی ہو جاتی ہے, جس سے بچنا چاہیے. آگے فرماتے ہیں جو شخص کارے دنیا سے بھی آخرت کے طلبگار ہوتا ہے اس کا دنیا بھی اس طرح کم نہ ہوگا. دنیا کے جو کام ظاہراً دنیا کہلاتے ہیں, دنیا کے جو کام ظاہراً دنیا کہلاتے ہیں, اگر آدمی ان سے بھی آخرت کا طالب ہو تو دنیا کے اندر اس کی قسمت میں اللہ پاک نے جتنا لکھا وہ کم نہیں ہوگا, آخرت میں ثواب اور ملے گا. جیسے حلال کمانا, حلال کھانا, حلال پینا, حلال پہننا, اور اسی طریقے سے جائز ملازمت کرنا, زراعت کرنا, معاش کے ذرائع اختیار کرنا, یہ ظاہراً دنیا کا کام ہے. اور شریعت کے مطابق ہو تو عین بلا شبہ باعث اجر بھی ہے باعث عبادت بھی ہے، لیکن عام طور پر یہ دنیا کام سمجھا جاتا ہے، نماز روزے کی طرح حج زکات کی طرح اس کو آخرت کا کام نہیں سمجھا جاتا، اور اسی طریقے کے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات وغیرہ یہ سب ظاہراً دنیا کہلاتے ہیں۔ اگر آدمی ان تمام کاموں کو اس لیے کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، اس لیے کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو، اس لیے کریں کہ اس کے اندر جو فضیلت ہے اور ثواب ہے وہ مجھے حاصل ہو، مثلا حلال اس لیے کمائے کہ میں حلال کما کر کے میں صدقہ کروں گا، میں خیرات کروں گا، میں زکوٰۃ دوں گا، میں حج کروں گا، میں غریبوں کی امداد کروں گا، یہ اس لیے حلال کمائے کہ میں کسی کا محتاج نہ ہوں، مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، میں اس لیے حلال کماتا ہوں تاکہ حلال کماؤں گا، حلال کھاؤں گا، حلال پہنوں گا تو میری طبیعت جو ہے اس ابھرے گی اور میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت کروں گا۔ تب جب وہ ظاہراً دنیاوی کام سے آخرت طلب کر رہا ہے تو اس آخرت طلب کرنے کی وجہ سے دنیا میں جتنا اس کے لیے اللہ پاک نے رزق مقدر فرمایا ہے اور اس کی روزی مقدر فرمائی ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور آخرت میں اس کو ثواب عظیم ان شاء اللہ تعالیٰ حاصل ہو۔ یہ مطلب ہے حضرت کی اس وصیت کا۔ آخر میں فرماتے ہیں کہ دنیا ایک دریا ہے، دنیا ایک دریا ہے، آخرت اس کا کنارہ ہے اور تقوی اس کی کشتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ بڑی حکیمانہ وصیت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت۔ حضرت ایک مثال سے یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ اس دنیا کو آپ ایک دریا کی طرح سمجھو، اور دریا میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے جانے کے لیے عام طور پر کشتی کی ضرورت پڑتی ہے، لہذا آدمی کشتی میں بیٹھ رہے تو اس کنارے سے دوسرے کنارے آرام سے پہنچ جاتا ہے، مگر کشتی کے جائے گا تو ڈوب جائے گا۔ بس اسی طریقے سے یہ دنیا ایک دریا ہے، اس کا جو دوسرا کنارہ ہے وہ آخرت ہے، جہاں ہر مسلمان کو پہنچنا ہے، اور پہنچنے کے لیے اس دریا کو پار کرنا ہے، کیونکہ کنارہ دوسرا کنارہ آخرت ہے، پہلا کنارہ اور یہ دریا جو ہے دنیا ہے، ساری کی ساری دنیا جو ہے وہ دریا کے معنی دے، اور اس کو پار کیے بغیر آخرت میں جا نہیں سکتے، اور آخرت میں جانا ضرور ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دریا کو پار کرنا ضروری ہے، اور پار کرنے کے لیے کشتی چاہیے۔ کشتی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی بحفاظت دوسرے کنارے پہنچے، اور میں اس کی کشتی تقویٰ ہے۔ دنیا میں اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا کی زندگی ختم ہو کر آخرت میں کامیاب پہنچو، اس کے لیے دنیا میں متقی بن کے رہنا ضروری ہے۔ تو جو حضرت نے اس وصیت کے شروع میں فرمایا تھا کہ ظاہر و باطن میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، جس کا دوسرا نام ہے تقویٰ، آخر میں اس کا طریقہ بتلا دیا کہ بھائی اس دنیا سے اس حال میں جاؤ کہ اول تا آخر تم تقویٰ کا دامن تھامے رکھو، تو انشاءاللہ تعالیٰ جب تمہارا انتقال ہوگا تو آخرت شروع ہو جائے گی اور تم وہاں کامیابی کامیاب رہو گے، کیونکہ قرآن شریف میں اللہ پاک نے فرما دیا اللہ یاد رکھو کہ جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں قیامت کے دن ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ بیگم اور بے خوف ہوں گے۔ بیگم بے خوف ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تمہارا دنیا کا یہ دریا بخیریت پار ہو جائے، وہ پار ہوتا ہے تقوی کی کشتی میں بیٹھنے سے، لہذا تقوی اختیار کرو پھر اس دریا کو پار کرو، یعنی اس دنیا کی زندگی گزارو، جب گزارو گے تو جب خاتمہ ہوگا تو زبان پہ انشاءاللہ اللہ کا نام ہوگا، اور آخرت میں تم فرحا اور شادمہ لوٹو گے، اللہ تعالیٰ کی رضا تم کو نصیب ہوگی اور جنت تم کو حاصل ہوگی۔ ایک نصیحت وصیت اور پڑھ لیتے ہیں بھائی، نمبر دو، جس نعمت کا شکر ادا کرو گے اس کو زوال نہ ہوگا، اور جس نعمت کی ناشکری کرو گے اسے پائیداری نہ ہوگی۔ سبحان، یہ بڑی اہم وصیت ہے، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر بندے کو اللہ تعالی دنیا میں ان گنت نعمتوں سے مالا مال فرماتے ہیں، غریب سے غریب، محتاج سے محتاج، مسکین سے مسکین، بیمار سے بیمار بھی بے شمار نعمتوں سے سرفراز رہتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا. یہ احساس نہ ہونا اس کی کم علمی کی بات ہے, ورنہ حقیقت میں کوئی بندہ کسی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بے نیاز نہیں ہوتا. کم از کم ہر انسان کو, بالخصوص ہر مسلمان کو, چند نعمتیں تو ایسی حاصل ہوتی ہیں کہ اس کے برابر کوئی نعمت نہیں ہے. کوئی اور ہو یا نہ ہو, وہی نعمت ایسی ہے کہ اس کا شکر بندہ پوری طرح ادا نہیں کر سکتا. ایک تو وجود, بھائی دنیا میں آنے سے پہلے ہم معدوم تھے, ہمارا کوئی وجود نہیں تھا, ہمیں کوئی جاننے والا نہیں تھا, ہمیں کوئی پہچاننے والا نہیں تھا, ہمارا کوئی نام و نشان نہیں تھا. عدم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود عطا فرمایا, اور عالم اروا سے ہمارے روح کو ہمارا جسم بنا کر کے اس کے اندر اللہ پاک نے داخل فرمایا, اور پھر ہمیں وجود عطا فرمایا, اور ہم دنیا میں موجود ہو گئے, اور موجود ہونے کا ہمارا نام رکھ دیا گیا, اب ہم انسان بن کر دنیا میں آ گئے. تو عدم سے جو ہم وجود میں ہیں, یہ خود ایک بہت بڑی نعمت ہے, یاد رکھو. اگر ہم دنیا میں نہ آتے تو ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. یہ جنت, یہ جہنم, یہ مغفرت, یہ بخشش, یہ اجر, یہ ثواب, یہ سارے وجود کے ساتھ وابستہ ہیں. یہ ساری نعمتیں عدم کے ساتھ نہیں ہیں وابستہ. اگر معدوم ہوتے تو کچھ بھی نہ ملتا, موجود ہو گئے تو سب کچھ مل رہا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ, اور مل سکتا ہے. تو ایک وہ وجود کی نعمت ہر انسان کے جسم میں اور اس کی روح میں بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. اس پر جتنے بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. اور پھر اس جسم کے اندر اللہ پاک نے جو اپنی انگنت اور بے شمار نعمتیں رکھی ہوئی ہیں وہ بیان سے باہر. آنکھیں ہیں, کان ہے, ناک ہے, دل ہے, دماغ ہے, جگر ہے, گردے ہیں, پتا ہے, معدہ ہے, پھیپھڑے ہیں, ہاتھ ہیں, پیر ہیں, کمر ہے, پیٹھ ہے, کیا کیا ہے اس کے اندر. ظاہر آزادی بے شمار, ایک سے ایک نہایت قیمتی, کہ ساری دنیا مل کر کے بھی ہمیں ایک گردہ بنا کے نہیں دے سکتی. بنایا تو لگا سکتے ہیں, لیکن کوئی بنا نہیں سکتا. اور گردہ تو بہت دور کی بات ہے, ایک ناخن بھی کوئی بنا کے نہیں لگا سکتا. خدا نخواستہ کسی کا ناخن نکل جائے تو ساری دنیا کے وکلا اور سارے دانشور اور دنیا کے سارے ڈاکٹر اور طبا جمع ہو کر کے ایک چھوٹا سا ناخن بنا کر کے ہمارے لگا نہیں سکتے. اتنے قیمتی اعضاء اللہ پاک نے ہم کو عطا فرمائے ہوئے ہیں. جن کا دل نہیں ہے وہ دل لگوا رہے ہیں, جنہیں گردے نہیں ہیں وہ دل گردے لگوا رہے ہیں. ان سے پوچھو کتنے لاکھوں روپے خرچ کرنے کے باوجود بھی ان کو یہ حقیقی اور اصلی دل میں اثر نہیں آتا. آنکھ ضائع ہو جائے تو لال آدمی کے لالے پڑ جاتے ہیں. تو اتنے سارے اعضاء, اتنے قیمتی قیمتی اعضاء, اب بلا اس کا بھی تو شکر واجب ہے. اس کے بعد پھر جناب اللہ تعالیٰ نے صحت دے رکھی ہے, آنکھ صحیح ہے, کان صحیح ہے, دل صحیح ہے, دماغ صحیح ہے, سارے اعضاء صحیح, تو کتنی بڑی نعمت ہے. ذرا سا ایک عضو خراب ہو جائے تو آدمی کی جان کے لالے پڑ جائے, دماغ خراب ہو جائے تو کیسا انسان کا حال خراب ہو جاتا ہے. پھر اس پر اللہ پاک کی یہ نعمت کہ اس نے ہمیں اسلام جیسی نعمت عطا فرما دی اور ایمان کی دولت عطا فرما دی, اس کے برابر کوئی نعمت نہیں, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. ایمان جو ہے وہ سب سے بڑی نعمت, اتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا اور آخرت میں اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. اور اللہ پاک نے ہمیں بلا کسی محنت کے, بلا کسی مشقت کے, نہایت سہولت اور آسانی سے مسلمان گھرانے پیدا فرما کر کے عطا فرمائی ہوئی. اب باقی نعمتیں جو اس کے علاوہ ہیں وہ اگر میں بیان کروں تو گھنٹوں چاہیے. بس آپ نے اسی نمونے سے سمجھ لیں کتنی ہے. ہر شخص کو عذاب, چاہے غریب آدمی ہو چاہے بیمار آدمی, سب کو یہ نعمتیں تو حاصل ہیں. جب حاصل ہیں تو بس سمجھو یہ نعمتیں ایسی ہیں کہ ان کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. تو حضرت یہ وصیت فرما رہے ہیں کہ بھائی نعمت چھوٹی ہو یا بڑی ہو, ظاہر کی ہو یا باطن کی ہو, دین کی ہو یا دنیا کی ہو, جسم کی ہو یا جسم کے علاوہ کی ہو, بس جس نعمت پر شکر ادا کرو گے وہ ہمیشہ باقی رہے گی. کیونکہ اللہ پاک کا وعدہ ہے لیکن شکر تم لازیدن نہ کرو, اگر تم شکر ادا کرو گے میں اس میں اضافہ کروں گا. اور جس نعمت کی ناشکری کرو گے ناقدری کرو گے اس کو زوال آ جائے گا، وہ باقی نہیں رہے گی، کیونکہ ناقدری ناشکری سے نعمت زائل ہوتی ہے۔ اس لیے چھوٹی سے چھوٹی نعمت کی قدر بھی کرنی چاہیے اور ہمیشہ شکر بھی ادا کرنا چاہیے، ناقدری ناشکری سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ فرمایا جو چیز بندے کو آخرت سے روکنے والی ہے یہی دنیا ہے، یعنی یہ دنیا کس کو کہتے ہیں؟ تو یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا روپے پیسے اور دولت کا نام نہیں، مکان دکان زمین کا نام نہیں، ڈالر اور ریال کا نام نہیں، سونے چاندی کا نام نہیں، یعنی ایک دنیا وہ ہے جو قرآن و حدیث کے اندر آئی ہے اور قرآن و حدیث اس کی مذمت اور برائی سے بھرے ہوئے، وہ کوئی اور ہے۔ تو جس کو میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، یہ دنیا ہمارے اور آپ کے اعتبار سے دنیا ہے، اولاد ماں باپ رشتہ دار عزیز و اقارب دوست احباب دولت روپیہ پیسہ مال و دولت سونا چاندی یہ وہ، یہ ساری ہمارے محاورے اور ہمارے عرف میں یہ دنیا کہلاتی ہے، لیکن دین میں اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ دین میں اور قرآن و حدیث میں جو جس کو دنیا کہا گیا ہے اور جس کی مذمت سے قرآن و حدیث بھرے ہوئے ہیں، جس کی محبت سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ اس دنیا کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ذریعہ بن جائے، جو آخرت سے غفلت کا ذریعہ بن جائے، جس کو ایک فارسی کے شعر میں کہا گیا ہے، چیز دنیا چیز دنیا از خدا غافل شدن، نیک و معاش و نقرہ و فرزند و زند۔ ارے دنیا کسے کہتے ہیں؟ دنیا تو آخرت سے غافل ہونے کو کہتے ہیں۔ چیز دنیا، دنیا کیا ہے؟ از خدا غافل شدن، اللہ تعالیٰ سے غافل ہونے کا نام ہے۔ نئے قماش ہو، قماش کہتے ہیں کپڑے کو، نقرہ کہتے ہیں چاندی کو، فرزند کہتے ہیں اولاد کو، زن کہتے ہیں بیوی کو، بیوی کا نام، اولاد کا نام، سونے چاندی کا نام، کپڑوں کا نام دنیا نہیں ہے۔ دنیا اس چیز کا نام ہے جو خدا سے غافل کر دے، آخرت سے غافل کر دے، دین سے برگشتہ کر دے، گناہ میں مبتلا کر دے، اس کا نام ہے دنیا۔ لہذا یہ دنیا چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کو دین کا، دین پر عمل کرنے کا ذریعہ بنانے کا حکم ہے، اور اس دنیا کی وجہ سے آدمی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے، آخرت سے غافل نہ ہو، تو پھر یہ نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ تو حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ دنیا جو چیز بندے کو آخرت سے روکنے والی ہے یہی دنیا ہے، لہذا اس سے بچو، یعنی نہ اولاد اب بندے کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا پر مجبور کرے، نہ روپیہ، نہ پیسہ، نہ کوئی اور چیز، اگر غفلت کا، اگر نافرمانی کا ذریعہ بنے تو دنیا، اور دنیا مضمون، اور اگر دین کے اندر مددگار بن جائے تو وہ نعمت اللہ تعالیٰ کی، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ فرمایا جس توبہ کے بعد وہ گناہ چھوٹ گیا، یہ قبول توبہ کی علامت ہے، یعنی توبہ تو سبھی کرتے ہیں نا ماشاءاللہ، لیکن توبہ توبہ میں فرق ہے، ایک وہ ہے جو خالص توبہ ہو، جس کو توبہ تو نسو کہتے ہیں، فرشی میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی توبہ نسوحا، اے ایمان والوں تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خالص توبہ کرو، یا جس کو کہتے ہیں سچی توبہ کرو، تو ایک ہے سچی توبہ اور ایک ہے لفظی توبہ۔ تو توبہ کے الفاظ تو بہت ہیں لیکن توبہ کچھ نہیں ہے، تو دو توبہ کی دو قسمیں ہیں، ایک سچی توبہ اور ایک غیر سچی توبہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں تو سچی توبہ کا اعتبار ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں تو نافع اور مفید وہ ہے جو سچی توبہ ہو، اور سچی توبہ کسے کہتے ہیں اور اسی کی علامت، وہ حضرت نے بیان فرمائی ہے کہ سچی توبہ کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد وہ گناہ چھوٹ جائے، بس سمجھو کہ توبہ سچی ہوئی، اور اگر گناہ نہیں چھوٹا تو لفظی توبہ ہوتی ہے عام طور پر، سچی توبہ کم ہوتی ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ سچی توبہ کرے، اور جو سچی توبہ کرے تو یہ دیکھے کہ توبہ کرنے کے بعد گناہ چھوٹا یا نہیں چھوٹا، اگر چھوٹ گیا تو پھر تو سچی توبہ حاصل ہو گئی، اور یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ یہ بڑی قیمتی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. کیوں؟ اس سے بڑا گناہ معاف ہو جاتا ہے. جتنے بھی کیے ہوئے گناہ ہیں ایک منٹ میں توبہ کرنے سے سارے صاف ہو جاتے ہیں، اتنی بڑی نعمت ہے. مگر سچی ہونی چاہیے، خالص ہونی چاہیے، لفظی نہیں ہونی چاہیے، نام کی نہیں ہونی چاہیے. نام کی توبہ وہ ہوتی ہے کہ جس کے بعد گناہ نہ چھوٹے، سچی توبہ وہ ہوتی ہے کہ اسے کرنے کے بعد گناہ چھوٹ جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ تو کی توفیق عطا فرمائے. واقع دعوانا فی العالمین. آخر میں ایک بات کہنی تھی، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے حضرت والد صاحب کی یہ سوانح حیات ایک بندہ ناچیز سے لکھوا لی. بندے کو تو لکھنا آتا نہیں تھا، لیکن بس آپ حضرات کی سچی طلب نے مجبور کر کے اور اللہ تعالیٰ کے فضل نے رہنمائی کر کے بہرحال یہ کتاب لکھوا دی اور آپ تک الحمدللہ پہنچ چکی ہے. یہ کتاب ایک مرتبہ پڑھنے کی نہیں، بار بار پڑھنے کی، کیونکہ اس میں جو احوال ہیں اور تعلیمات ہیں اور ہدایات ہیں وہ زندگی کے سنوارنے کے لیے ہیں، سدھارنے کے لیے ہیں. بس جیسی یہ وصیتیں ہیں اسی طرح ان وصیتوں پر عمل کرنے کا یہ پورا نسخہ ہے کہ ان وصیتوں پر ہم کیسے عمل پیرا ہو. بس آپ اس کتاب کو پڑھ لو، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہمارے سامنے وہی اس میں لکھی ہوئی ہے. جس طرح انہوں نے زندگی گزاری اسی طرح ہم بھی گزارنے کی کوشش کریں. تو اس کا ایک زمیمہ بھی ہے جو بعد میں شائع ہوا ہے، اور اس میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حج کے سفر کا حال لکھا ہوا ہے. آپ جانتے ہیں کہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بکثرت حج فرمایا کرتے تھے، اور آج بھی ان کے ساتھ حج کرنے والے الحمدللہ سکھر میں بہت سے لوگ موجود ہیں جنہوں نے بارہا ان کے ساتھ حج کا سفر کیا. تو ان کا سفر حج بڑا عاشقانہ اور والہانہ ہوا کرتا تھا، اور اس سلسلے حج کے سلسلے میں ان کے بڑے پیارے پیارے اشعار بھی ہیں جو کچھ تو ان کے اپنے ہیں کچھ دوسروں کے ہیں. تو ان کے وہ پورا سفر حج تفصیل سے اس کے اندر لکھا گیا ہے، اور ان کے آخری ایام زندگی، ان کی زندگی کے آخری ایام بھی اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں جو اس کے اندر نہیں آ سکے تھے. تو وہ زمینہ الحمدللہ چھپ کے آ چکا ہے اور سکھر بھی پہنچ چکا ہے. لہٰذا جس جس کے پاس یہ سوار حیات کو موجود ہو وہ یہ زمینہ بھی حاصل کر لے بھائی نائن سے، تاکہ اس کی یہ کتاب اور سوانح مکمل ہو جائے اور وہ سفر حج بھی پڑھے. بلکہ جو لوگ حج کے لیے جا رہے یا آئندہ جائیں ان کے لیے وہ ذریعہ بہت ہی مفید اور بہترین راہبر اور بہترین ان کے لیے رہنما ہے. اس لیے کہ اس میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کس طرح کرتے تھے اور کیسی کیسی اور کہاں کہاں اور کون کون سی زیارتیں کرتے تھے. اب وہ زیارتیں تو اکثر باقی نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ طریقہ موجود ہے. اس سے بھی حج کے لیے جانے والوں کو الحمدللہ بہترین رہنمائی مل سکتی ہے، اور ان کے باقی حالات بھی اس کے ذریعے معلوم ہو سکتے ہیں. بہرحال زمینہ بھی سب حضرات کو دلچسپی کے ساتھ اور لگن کے ساتھ لے لینا چاہیے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور پھر ایک مرتبہ مطالعہ کرنے کے بعد اکتفا نہیں کرنا چاہیے بلکہ عمل کی نیت سے بار بار اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. اس سلسلے میں ضروری بات میں انشاءاللہ کل عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. ہاں فرما رہے ہیں بھائی، یہ کتاب تو پھر بھی قیمت میں قیمتن دی گئی تھی اور بہت ہی رعایتی قیمت پر دی گئی تھی، مگر زمینہ تو بلا قیمت دیا جا رہا ہے، اس کی تو کوئی قیمت بھی نہیں لی جا رہی. پھر تو ضرور لے لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد لا نسی ثناء علیک انت کما اثنیت علی، اللہم لک الحمد لا نسی ثناء علیک انت کما اثنیت علی، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وسلم. يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والاكرام، يا اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے خفی علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ یا اللہ، ہم سب کو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحتوں پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دل و جان سے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا اللہ جذبہ عمل سے ہمیں اس سوانح کا بار بار مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اور ان کی ہدایات پر جان و دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین، ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما، ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما، ہماری ساری نیک حاجتیں پوری فرما. یا اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے نیک بندوں نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی ساری ہم کو عطا فرما. یا اللہ، ساری ہم کو عطا فرما، ساری ہم کو عطا فرما. اور جن چیزوں سے انہوں نے پناہ مانگی، یا اللہ، ان سب سے ہم کو پناہ عطا فرما، اور ہمیں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہر نعمت پر دل و جان سے شکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر نعمت کی ناشکری سے اور ناقدری سے ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرما، اور ضرور بھی ضرور ہمارا خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وعلی وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین.